الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام حضرت استاد العلماء مولانا لطیف الرحمان صاحب اور ہڈیارہ ضلع لاہور میں دور دراز سے آئے ہوئے ساتھیوں دوستوں سپاہ صحابہ کے رضاکاروں رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے بریلوی دیوبندی آل حدیث علماء آپ کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں آج 25 اپریل 1994 کا یہ عظیم اجتماع ہے جس کو عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے معنون کیا گیا ہے میرے بھائیوں میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ جو عنوان اشتہار میں دیا جاتا ہے میں اسی عنوان پر اپنے معروضات پیش کرتا ہوں، تو اس کے مطابق عظمت مصطفیٰ کے عنوان پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی عظمت ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی عظمت کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور کی شان، حضور کا مرتبہ، حضور کا ولولہ، حضور کا عشق ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ختم ہو جائے، ایمان کی ساری عمارت گر جاتی ہے، دین کا سارا امتزاج ختم ہو جاتا ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری متاع حیات ہے، اور عظمت مصطفیٰ ہمارا اصل الاصول ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے فکر و نظر کا آخری نقطہ ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری سوچ کا حقیقی عکس ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے پروگرام کا حقیقی نقطہ ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری سوچ کا آئینہ ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے پروگرام کا عروج ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری بلندیوں کی معراج ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے ہر قدم کی منزل ہے، عظمت مصطفیٰ نشان راہ ہے، عظمت مصطفیٰ مشعل ہدایت ہے، عظمت مصطفیٰ اساسہ حیات ہے، عظمت مصطفیٰ متاع زندگی ہے، عظمت مصطفیٰ محور ہے، عظمت مصطفیٰ مرکز ہے، عظمت مصطفیٰ زندگی ہے، عظمت مصطفیٰ چلتی پھرتی اللہ کی تصویر ہے، عظمت مصطفیٰ مسلمان کے ایک ایک بچے کا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی عظمت کے کئی پہلو ہیں۔ حضور علیہ السلام کی عظمت کا صرف یہ پہلو نہیں کہ آپ کا چہرہ حسین تھا، صرف یہ پہلو نہیں، توجہ ہے میری طرف آپ کی، حضور کی عظمت کا صرف یہ پہلو نہیں کہ آپ کا چہرہ حسین تھا، حضور کی عظمت کا صرف یہ پہلو نہیں کہ آپ کا کردار تابناک تھا، آپ کا ذکر قرآن میں آیا، آپ کائنات کے سردار تھے، آپ دنیا کے والی تھے، آپ سرور کونین تھے، عظمت مصطفیٰ کا صرف یہ پہلو نہیں بلکہ پیغمبر کے صحابہ کا ایک ایک شاہکار، نبی کے صحابہ میں ایک ایک صحابی حقیقت میں پیغمبر کی عظمت ہے، حقیقت میں پیغمبر کی عظمت ہے۔ میرے بھائیوں، مکہ میں نبی کا آنا نبی کی عظمت ہے، مدینہ میں نبی کا پہنچنا نبی کی عظمت ہے، قرآن کے اندر ہر صفحے پہ نبی کے حسن کا آنا نبی کی عظمت ہے۔ یہ نبی کی عظمت ہے کہ قرآن میں پیغمبر کا بار بار ذکر آیا، حضور کے چہرے کا ذکر آئے، قرآن والضحا کہے، یہ نبی کی عظمت ہے، حضور کی زلفوں کا ذکر آئے، قرآن واللیل کہے، یہ نبی کی عظمت ہے، حضور کے دانتوں کا ذکر آئے، قرآن یاسین کہے، یہ نبی کی عظمت ہے، حضور کے آنکھوں کا ذکر آئے، قرآن ما زاغ البصر وما طغیٰ کہے، یہ نبی کی عظمت ہے،
حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کا ذکر آئے، قرآن لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہے، یہ نبی کی عظمت ہے. حضور کے سینے کا ذکر آئے، قرآن لم یسر علیک صدرک کہے، یہ نبی کی عظمت ہے. حضور کی چادر کا ذکر آئے، قرآن یا ایھا المزمل کہے، یہ نبی کی سیرت ہے. اور حضور کے کمبل کا ذکر آئے، قرآن یا ایھا المدثر کہے، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور کی رحمت کا ذکر آئے، قرآن وارث اللہ کہ اللہ رحمت للعالمین کہے، یہ نبی کی سیرت ہے. اور حضور کی صفتوں کا ذکر آئے، قرآن انار صلی اللہ کا شاہد کہے، مبشر کہے، نذیر کہے، داعیت اللہ کہے، بیزن و سراج پریرا کہے، یہ سب کچھ نبی کی سیرت ہے، یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے، یہ سب کچھ نبی کی. میرے بھائیوں، پیغمبر کی ختم نبوت یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کا معراج نبی کی عظمت ہے، نبی کی سیرت نبی کی عظمت ہے، پیغمبر کا حسن نبی کی عظمت ہے، پیغمبر کی تعلیم نبی کی عظمت ہے، نبی پہ قرآن کا اترنا نبی کی عظمت ہے، جبریل کا غلام بن کر آنا نبی کی عظمت ہے، اور پوری کائنات کے ہر ذرے کے لیے حضور کا پیغمبر بننا نبی کی عظمت ہے. میرے بھائیوں، عظمت کے کئی پہلو ہیں. حضور کی عظمت ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، پیغمبر ساری کائنات کے پیغمبر ہے، یہ نبی کی عظمت ہے. حضور علیہ السلام قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، یہ نبی کی عظمت ہے. یہ ساری دنیا کے انبیاء علاقوں کے نبی تھے، حضور ساری کائنات کے نبی ہیں، یہ نبی کی عظمت ہے. کہو یہ نبی کی عظمت. میرے بھائیوں، کتابیں آسمانوں سے چار اتری، کتنی
چار؟
بڑی کتابیں کتنی اتری؟
چار.
ہر کتاب کے اترنے میں فرق ہے، ہر کتاب کے آنے میں فرق ہے، ہر کتاب کے کیفیت میں فرق ہے، آنے میں فرق ہے. دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، کیسے اتری؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تور پہاڑ پہ جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، پھر تمہیں کتاب ملے گی. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، پھر کتاب ملتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، اپنے عبادت خانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو پابند بنا دیا گیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، پھر کتاب ملے گی. داؤد علیہ السلام کو زبور دینے لگے اللہ تعالیٰ، تو اپنے معبد میں بند کر دیا گیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، پھر کتاب ملے گی. لیکن جب قرآن کے اترنے کا وقت آیا تو میرے پیغمبر کو قرآن لینے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میرا پیغمبر اگر مکے میں تھا قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا رسول مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا پیغمبر بازار میں تھا قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ پہ تھا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا پیغمبر تبوک میں قرآن تبوک میں، میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں قرآن احد میں، میرا پیغمبر شہر میں قرآن شہر میں، میرا نبی گلیوں میں قرآن گلیوں میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے، اور یہ سب کچھ نبی کی. میرے بھائیوں، پیغمبر کی عظمت ساری دنیا میں بکھر گئی ہے، نبی کی شان ساری کائنات میں بکھر گئی ہے. حضور علیہ السلام کی ساری عظمت قرآن میں ہے، قرآن نبی کی عظمت ہے، نبی کی عظمت قرآن ہے. میرے بھائیوں، حضور کے آنے پر دنیا میں کیا ہوا، یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں میں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، آخرت کی شمع افروزی، جنو کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. یہ سب کچھ میرے نبی کی عظمت ہے، کہو یہ سب کچھ میرے نبی کی عظمت ہے. پھر مجھے کہنے دے کہ جب یہ ساری چیزیں نبی کی عظمت ہے تو پھر یہ بھی نبی کی عظمت ہے کہ ابو بکر آ کر صدیق اکبر بنا، یہ نبی کی عظمت ہے. عمر آ کے فاروق اعظم بنا، یہ نبی کی عظمت ہے. اور عثمان ذوالنورین بنا، یہ نبی کی عظمت ہے. علی عبداللہ غالب بنا، یہ نبی کی عظمت ہے. اور 144,000 آدمی جنت کے وارث بن گئے، یہ نبی کی عظمت ہے. خود نہ جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے. یہ سب کچھ نبی کی صحابہ کا وجود نبی کی عظمت ہے، صحابہ کا ایمان نبی کی عظمت ہے، صحابہ کا کردار نبی کی عظمت ہے، صحابہ کی عظمت کی روشنی نبی کی عظمت ہے، صحابہ کا پوری کائنات میں گھوم جانا یہ نبی کی عظمت ہے، مکے کا فتح ہونا نبی کی عظمت ہے، مدینے میں حکومت قائم ہونا نبی کی عظمت ہے، اور قرآن صحابہ کا لے کر پوری دنیا کے ایک ایک شہر میں چلے جانا یہ نبی کی عظمت ہے۔ صحابہ کی تعداد 144,000 ہے اور مکے مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی 134,000 صحابہ پوری دنیا کے ہر خطے میں پہنچے، یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی۔ میرے بھائیوں، عظمت مصطفیٰ کا عنوان بڑا وسیع ہے، نبی کا معراج پہ جانا یہ نبی کی عظمت ہے، فرشتوں کا غلام بننا یہ نبی کی عظمت ہے، پیغمبر کا کنویں میں لعاب پھینکنا، لعاب ڈالنا اور کنواں میٹھا ہو جانا یہ نبی کی عظمت ہے، اور پیغمبر کا پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈالنا اور چشمے جاری ہو جانا یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے لعاب مبارک کی برکت سے ایک ہنڈیاں چند آدمیوں کے لیے کافی نہیں بلکہ 300 آدمیوں کے لیے کافی ہو گئی، یہ نبی کی عظمت ہے، کہو یہ نبی کی۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو کر جھولی میں آ جانا یہ نبی کی عظمت ہے، اور پیغمبر کا آسمانوں پہ جانا یہ نبی کی عظمت ہے، پیغمبر کا ہاتھ اٹھانا اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل جانا یہ نبی کی عظمت ہے۔ میرے بھائیو، ابو ہریرہ رسول اللہ کے دروازے پر آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میری اماں کے لیے دعا کرے، حضور نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اللہم امی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ کہہ کر ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگنے لگے، ایک آدمی نے راستے میں پکڑ لیا، ابو ہریرہ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے، یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے، کہو یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے۔ میرے بھائیو، حضور مدینہ منورہ کی گلی سے، مدینہ منورہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے اور وہاں ابو ہریرہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر آئے گزر گئے، عمر آئے گزر گئے، حضور تشریف لائے تو دیکھا ابو ہریرہ لیٹے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں لیٹا ہے؟ تو ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، حضور نے محسوس کیا کہ ابو ہریرہ بھوک سے نڈھال ہے، ابو ہریرہ کی انگلی پکڑی، گھر لے گئے، فرمایا عائشہ کھانے کو کوئی چیز ہے؟ تو اما نے فرمایا کھانے کو کوئی چیز نہیں، ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں جو 80 طالب علم ہیں ان کو بلا لاؤ، وہ بھی بھوکے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 80 طالب علموں کو بلانے گیا، میں نے یہ سوچا کہ پیالہ ایک ہے 80 طالب علم ہیں، لیکن چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا میں لینے چلا گیا، اور جب میں 80 طالب علموں کو لایا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو اور پڑھ کے ہر طالب علم کو یہ پیالہ پلانا شروع کر دو، فرمایا 80 آدمی، 80 نوجوان، 80 بچے سے پیالہ دودھ کا پیتے پینے لگے اور سب لوگ دودھ پی گئے، پیٹ بھر گیا، لیکن پیالے کا ایک قطرہ کم نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، فرمایا پھر میں نے پیا، حضور نے فرمایا پھر پیو، فرمایا میں نے پھر پیا، پر حضور نے فرمایا پھر پیو، فرمایا میں نے پھر پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ پیالہ پی گئے، اس کے بعد حضور نے اپنے ہاتھوں میں پیالہ لیا اور وہ حضور نے پینا شروع کر دیا، پھر پیالے کا دودھ ختم ہوا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ دودھ میں پیتے تو قیامت تک پیالہ ختم نہ ہوتا، یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے۔ زندہ باد۔ میرے بھائیو، پیغمبر کا ایک ایک معجزہ یہ نبی کی عظمت ہے، پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک واقعہ یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کی۔ میرے بھائیو، ابو جہل حضور کے پاس آیا، کہنے لگا ہے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں کہوں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا بتائے یہ مٹھی کی چیز کہ آپ کون ہیں، بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس مٹھی میں کنکریاں تھیں، پتھر تھے، ان سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے، کہو یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے۔ نبی کی عظمت اتنی پھیل گئی ہے کہ قرآن آسمانوں سے اترا نبی کی عظمت ہے، اور نبی معراج پر گئے نبی کی عظمت ہے، نبی ساری کائنات کے سردار کہلائے یہ نبی کی عظمت ہے، اور یہ نبی کی عظمت اتنی بلند ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، مجھے یہ کہنے دو کہ صحابہ کرام نبی کے دروازے پر آئے، نبی کی عظمت ہے، 114 آدمی مکہ سے ہجرت کر کے نبی کے ساتھ گئے یہ نبی کی عظمت ہے، اور جنگ بدر میں 313 صحابہ شریک ہوئے یہ نبی کی عظمت ہے، عہد کے پہاڑوں پر 750 صحابی گئے یہ نبی کی عظمت ہے، اور خندق کی لڑائی میں 3,000 صحابہ تشریف لائے، یہ نبی کی عظمت ہے. تبوک کی جنگ میں 30,000 صحابہ تھے، یہ نبی کی عظمت ہے. حنین کے مارکے میں 12,000 صحابہ آئے، یہ نبی کی عظمت ہے. خیبر کی لڑائی میں 19,000 صحابہ آئے، یہ نبی کی عظمت ہے. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ آئے، یہ نبی کی عظمت ہے. اور حدیبیہ کے سفر میں 1,450 صحابہ آئے، یہ نبی کی عظمت ہے. اور پیغمبر کے صحابہ آگے شہید ہوئے، یہ نبی کی عظمت ہے. نبی کے دائیں شہید ہو گئے، نبی کی عظمت ہے. پیغمبر کے بائیں شہید ہو گئے، یہ نبی کی عظمت ہے. اور بچے انہوں نے یتیم کرائے، یہ نبی کی عظمت ہے. اور صحابہ نے بیویاں بیوہ کرائی، نبی کی عظمت ہے. صحابہ نے سب کچھ لٹا کر نبی کو نہیں چھوڑا، یہ نبی کی عظمت ہے. میرے بھائیو، عظمت صحابہ کا عنوان بڑا طویل ہے، عظمت رسالت کا عنوان بڑا طویل ہے. پیغمبر کی ایک ایک عظمت، صحابی کی ایک ایک عظمت، حقیقت میں وہ نبی کی عظمت ہے. صحابی کا کمال نبی کا کمال ہے، صحابی کی شان نبی کی شان ہے. صحابی کا تقویٰ نبی کا تقویٰ ہے، صحابی کا علم نبی کا علم ہے. صحابہ کا کمال نبی کا کمال ہے، صحابہ کی شجاعت نبی کی شجاعت ہے. صحابہ کی استقامت نبی کی استقامت ہے. صحابہ کا رات کو رونا نبی کا رونا ہے. صحابہ کی نیکی نبی کی نیکی ہے. صحابہ کا تقویٰ نبی کا تقویٰ ہے. صحابہ کی توحید نبی کی توحید ہے. صحابہ کی رسالت نبی کی رسالت ہے. صحابہ کی عہداری نبی کی عہداری ہے. صحابہ کا حسن نبی کا حسن ہے. صحابہ کا کمال نبی کا کمال ہے. صحابہ کا وجود پیغمبر کی عظمتوں کا وجود ہے. صحابہ کی رفعتیں نبی کی بلندیوں کی دلیل ہے. صحابہ کا بولنا نبی کا بولنا. صحابہ کا مسکرانا نبی کا مسکرانا. صحابہ کی عبادت نبی کی عبادت ہے. ایک ایک صحابی پیغمبر کی نبوت کا سب سے بڑا شاہکار ہے. ایک ایک صحابی پیغمبر کا گواہ، پیغمبر کا دیکھنے والا، نبی کو ماننے والا، نبی کی عظمتوں کے ترانے گانے والا. اگر صحابی مدینہ سے چل کر افریقہ میں پہنچا تو میں کہوں گا یہ صحابی نہیں پہنچا بلکہ میرا پیغمبر پہنچا، میرے نبی کا دین پہنچا. صحابی افریقہ میں گئے اور نبی افریقہ میں پہنچے. صحابی پوری کائنات کے جس جس خطے میں گئے، یہ سب کچھ نبی کی عظمت ہے. میرے بھائیوں، جب صحابہ کی عظمت حقیقت میں رسول اللہ کی عظمت ہے، مرید کامل ہو تو دنیا کہے گی پیر کامل ہے، شاگرد عظیم ہو تو لوگ کہیں گے استاد عظیم ہے. جب شاگرد کی عظمت، استاد کی عظمت، مرید کی عظمت، پیر کی عظمت، تو پھر مجھے کہنے دے کہ جس نے سجدہ اللہ کو کیا صحابہ میں، حقیقت میں یہ پیغمبر کی عظمت ہے. شرک جنہوں نے چھوڑا یہ نبی کی عظمت ہے. بدعت چھوڑی نبی کی عظمت ہے. کفر چھوڑا نبی کی عظمت ہے. برائیاں چھوڑی یہ نبی کی عظمت ہے. صحابہ کا ایک ایک عمل حقیقت میں پیغمبر کا عمل ہے. اس لیے جو صحابہ کی عظمت بیان کرے گا میں کہوں گا یہ نبی کی عظمت ہے. جو صحابہ کو برا کہے گا میں کہوں گا یہ نبی کو برا کہہ رہا ہے. اس لیے صحابہ کو برا کہنا نبی کو گالی دینا ہے، صحابہ کو اچھا کہنا حقیقت میں پیغمبر کو اچھا کہنا ہے. اس لیے کہ صحابہ شاگرد ہیں، نبی استاد ہے، صحابہ مرید ہیں، نبی پیر ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
کے ادیارے کے قریب ایک نہر گزرتی ہو اور وہ نہر نکلتی ہے دریائے راوی سے. ایک آدمی یہ کہے کہ راوی کا پانی ناپاک ہے تو آپ کے دروازے کی گزرنے والی نہر کا پانی کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گزری تو وہاں سے ہے، آئی تو وہاں سے ہے. وہاں سے ایک بڑی نہر میں دریا راوی کا پانی پڑا اور وہاں سے چھوٹی نہر میں آیا. اگر بڑا راوی کا دریا ناپاک ہو گیا تو آپ کے دروازے کی چھوٹی نہر پاک نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی کہے کہ صحابہ کرام ناپاک تھے، جو دین ان سے چلا تھا وہ دین پر ناپاک تھا، تو جو دین تیرے پاس دریا کی مسجد میں پہنچا یہ کیسے پاک ہو گیا؟ پہلے اس دریا کو، دریا کی عظمت کو بیان کر، اس کے بعد اپنے شہر کی نہروں کے پانی کو پاک سمجھ. اگر وہ پانی نہ پاک تھا تو یہ پانی بھی نہ پاک ہے. اس لیے اپنے دروازے سے گزرنے والی ایمان کی نہر کو اگر اچھا بتانا چاہتا ہے تو اس دریا کی تعریف کر جو چشمہ محمد مصطفیٰ کی عظمت سے چلا تھا. میرے بھائیوں، نبی کی عظمت کا راز پنہا ہے صحابہ کی عظمت میں. اس پہ غور کرو. میں فیصل آباد کی جامع مسجد میں کھڑا تھا, بڑے عرصے کی بات ہے, ایک آدمی کو لوگ مصافہ کرنے لگے, ملنے لگے. میں نے دیکھا کہ کئی آدمی اس کے ہاتھ چومنے لگے, اس کے پاؤں چومنے لگے. عربی لباس تھا اس کا اور بڑا خوبصورت چہرہ تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو مجھے بتایا گیا یہ آدمی جامعہ ازہر کا فارغ ہے, مصر کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے. تو میرے پاس ایک شیعہ کھڑا تھا, وہ بھی اس کے ہاتھ چومنے لگا. میں حیران ہوا کہ 1400 سال کے بعد جو آدمی مصر سے پڑھ کر آیا اس کے لوگ ہاتھ تو چومتے ہیں. لیکن ایک اور آدمی تھوڑی دیر کے بعد آیا, سارا مجمع اس پر ٹوٹ پڑا. میں نے کہا یہ کون ہے, مجھے بتایا گیا کہ یہ آدمی مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہے. میں نے کہا کیوں چومتے ہو, کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے شہر کا جو مدرسہ ہے یہ اس کا پڑا ہوا ہے. شیعہ سے میں نے پوچھا, وہ بھی چومنے لگا. میں نے کہا تم کیوں اس کو چومتے ہو, کہنے لگا رسول اللہ کے شہر کا پڑا ہوا ہے. میں نے کہا جہاں سے یہ پڑا ہے تم نے وہ جگہ دیکھی ہے, اس نے کہا نہیں. میں نے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے, اور وہ جگہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس سے 5 میل دور ہے مدینہ یونیورسٹی. جو آدمی وہاں پڑھاتے ہیں وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے, نہ وہ صحابی ہے. یعنی آج 1400 سال کے بعد جس یونیورسٹی کے طالب علم کو کے ہاتھ چومتے ہو, انہوں نے جو کچھ وہاں پڑھا وہ نبی سے نہیں پڑھا, نبی سے نہیں پڑھا. اور وہاں حضور علیہ السلام بھی تعلیم نہیں دیتے, بلکہ پیغمبر کے روضہ اقدس سے 5 میل دور وہ یونیورسٹی ہے. میں نے کہا آج سے 1400 سال پہلے جو یونیورسٹی محمد مصطفیٰ نے بنائی تھی, اور اس یونیورسٹی میں جو طالب علم تھے جو براہ راست محمد مصطفیٰ کے سامنے زانو تلمس طے کر رہے تھے, استاد جن کا صرف محمد مصطفیٰ تھا, اور یونیورسٹی کے پرنسپل بھی محمد مصطفیٰ تھے, استاد بھی محمد مصطفیٰ تھے, اور اس یونیورسٹی کے طالب علموں کی تعداد 144,000 تھی. اور وہ 144,000 جو طالب علم تھے کسی کا رنگ گورا تھا, کسی کا کالا تھا, کوئی صنعاء سے چل کے آیا تھا خالد بن سعید کی طرح, کوئی فارس سے چل کے آیا تھا سلمان فارسی کی طرح, اور کوئی حبشے سے چل کے آیا تھا بلال کی طرح, کوئی روم سے چل کے آیا تھا صہیب رومی کی طرح. وہ طالب علم نرالے تھے, اور اس ان طالب علموں کو جب فراغت ملی تو ان کو تمغہ دینے کے لیے اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا اور ان کو گولڈ میڈل دیا گیا, اور وہ گولڈ میڈل اخبارات میں نہیں آیا بلکہ جو تمغے ان کو ملے ان تمغوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا. قرآن میں تمغہ, قرآن میں گولڈ میڈل. اس نے کہا جی قرآن میں گولڈ میڈل کہاں ہے. وہ شیعہ کہنے لگا یہ تو عجیب بات ہے. میں نے کہا اس آدمی کے تو ہاتھ چومتے ہو جو آج یہاں پڑھ کر مدینہ یونیورسٹی سے آیا ہے, اور جن لوگوں نے رسول اللہ سے پڑھا تھا ان کو گالی دیتے ہو. اس نے وہی توبہ کی, اس نے کہا مجھے سمجھ میں بات آ جانی ہے کہ واقعی اگر میں صحابہ کو برا کہتا ہوں, حقیقت میں رسول اللہ کے مدرسے کو برا کہتا ہوں, حقیقت میں پیغمبر کی یونیورسٹی اور نبی کے کالج کو برا کہتا ہوں. میں نے کہا غور کرو, سوچو تو صحیح, 1400 سدیاں پہلے محمد رسول اللہ کی یونیورسٹی میں جو طالب علم داخل ہوئے تھے ان طالب علموں کے وقار کو دیکھو, ان کی عظمت کو دیکھو. آج تو سکول کا امتحان لیتا ہے اور امتحان میں ایگزامینر جو ہے ممتحن ہے وہ تیرا مقرر کرتا ہے, اسے نہیں پتا کہ یہ رٹا لگا کر پاس ہو رہا ہے یا حقیقت میں یہ قابلیت رکھتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے جس یونیورسٹی کا میں نے ذکر کیا, اس یونیورسٹی کے طلبا کا امتحان کسی آدمی نے نہیں لیا تھا, کسی انسان نے نہیں لیا تھا, بلکہ ان کا امتحان پروردگار نے لیا تھا, اور پروردگار نے لینے کے بعد اس امتحان کا ذکر قرآن نے کیا تھا, اور جو اس امتحان کا رزلٹ تھا اس رزلٹ کا ذکر بھی قرآن نے کیا تھا. جو تیری یونیورسٹی کا رزلٹ چھپتا ہے, یہاں کی یونیورسٹیوں کا کالجوں کا, وہ اخبار میں چھپتا ہے, اگلے سال اخبار کا کسی کو پتا نہیں ہوتا, گزٹ میں چھپتا ہے, گزٹ کا کسی کو پتا نہیں ہوتا. لیکن میں اس یونیورسٹی کا ذکر کرتا ہوں کہ جس یونیورسٹی کا امتحان دینے والا پروردگار تھا, اور درس دینے والا محمد رسول اللہ تھا, اور نصاب ان کا قرآن تھا, اور شہر ان کا مدینہ تھا, اس کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, اولئک الذین
امتحان اللہ قلوبہم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سارے صحابہ کا امتحان میں نے لیا، اے اللہ تو نے کس چیز کا امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. اگر اللہ ان کے ہاتھوں کا امتحان لیتا تو آج شیعہ کہہ سکتا تھا کہ ہاتھ تو جنگ بدر میں بڑے چلے اور پاؤں تو جنگ بدر میں بڑے چلے، لیکن ان کا تو جسم بھی کامیاب ہو گیا. امتحان کو دیکھو، یونیورسٹی کو دیکھو، طالب علموں کو دیکھو، استاد کو دیکھو. امتحان لینے والا وہ ہے کہ جس کو یہ بھی پتا ہے کہ رٹا لگایا ہے یا حقیقت میں قابل ہے، نیت ان کی کیا ہے، ارادہ ان کا کیا ہے. اے اللہ جب تو نے صحابہ کا امتحان لیا تو سبجیکٹ کون سا تھا، مضمون کون سا تھا؟ تو پروردگار نے قرآن میں بتایا کہ قلوبہم للتقویٰ، میں نے تقوی کا امتحان لیا، کہ مضمون تقوی تھا، سبجیکٹ تقوی تھا. اور اے اللہ جب تو ان کا امتحان لے چکا تو تو نے اعلان کیا کیا؟ مسلمانوں دیکھو، آج کی یونیورسٹیوں کالجوں کے لڑکوں کا امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان کا ذکر اخبار میں آتا ہے، فرسٹ اور سیکنڈ کا اعلان اخبار میں آتا ہے اور کتابوں میں گزٹ میں آتا ہے، نوبل پرائز ملتا ہے، گولڈ میڈل ملتا ہے، سکالرشپ ملتی ہے. لیکن 14 صدیوں پہلے جس جماعت کا امتحان لینے والا پروردگار ہے اور امتحان دینے والی صحابہ کی جماعت ہے، شاگرد وہ محمد مصطفیٰ کے ہیں، اور اعلان کا ذکر اور کامیابی کا ذکر کسی عام رسالے میں نہیں، عام کتاب میں نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے قرآن میں کر دیا. جو ان کی کامیابی کا اعلان تھا وہ قرآن میں آیا. قرآن میں اعلان کیوں کیا؟ کہ وہ اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ کو برا کہنے والے لوگ دنیا میں آئیں گے، اور جب بھی کوئی صحابہ کو برا کہے گا اسی وقت صحابہ کے وکیلوں کا فرض ہوگا کہ وہ صحابہ کا جو رزلٹ ہے، جو اعلان ہے ان کی کامیابی کا، وہ مسجد کی الماری سے نکال کر ان کے سامنے پیش کر دیں گے. اور حافظ جو تراوی میں قرآن پڑھے گا اس کو بھی اس رزلٹ کا پتا ہوگا کہ جو اعلان ان کے کامیابی کا قرآن نے کیا وہ کون سا اعلان ہے. توجہ کر، اعلان پہ غور کر. اعلان کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. جب یہ باتیں ہو چکی کہ اللہ نے امتحان تقوی کا لیا اور امتحان بھی دلوں کا لیا، اے اللہ رزلٹ کیا ہے، کامیابی کا اعلان کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا لہم مغفرۃ. اعلان کیا، کامیابی کا اعلان کیا ہے؟ لہم مغفرت. ایک آدمی کا نہیں، پوری جماعت کے بارے میں اعلان ہے لہم مغفرت، کہ سارے بخشے گئے، سارے کامیاب ہو گئے. لہم مغفرت. یہ بھی سوال ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی تھوڑے نمبر لے کر پاس ہوا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا لہم مغفرت و اجر عظیم. اجر عظیم کا معنی کہ سب نے گولڈ میڈل لے لیا، سب نے
گولڈ میڈل لے لیا.
اور یہ عظمت کس کی ہے؟ نبی کی ہے. کس کی؟ اگر میں کہوں کہ صدیق گولڈ میڈل لے گیا تو تعریف کس کی ہوگی؟ بولو تو صحیح. اگر میں کہوں کہ عمر گولڈ میڈل لے گیا، تعریف میرے پیغمبر کی ہوگی. اور صحابہ کو برا کہنے والوں، ان شاگردوں کو برا کہو گے تو استاد پہ حرف آئے گا. ان کا خیال نہ کرو، استاد کا خیال کرو. وہ استاد جس کی عظمتوں کا پھریرا کبھی تورات میں آیا، کبھی زبور میں آیا، کبھی انجیل میں آیا، کبھی قرآن میں آیا. تم صحابہ کو نہ دیکھو، استاد کو دیکھو. صحابہ کو نہ دیکھو، پیر کامل کو دیکھو. پیر کامل کی عظمت اسی میں ہے کہ ایک ایک صحابی کی عظمت کا پھریرا پوری دنیا میں لہراؤ. اس لیے کہ صحابہ کی عظمت حقیقت میں میرے پیغمبر کی عظمت ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ
مصطفیٰ. میرے بھائیوں، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایک طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اب بھی کہتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ طبقہ تمام صحابہ کو کافر و مرتد کہتا ہے. کہتا ہے یا نہیں؟ میری بات توجہ سے سماعت فرمائیں. میں صحابہ کی وکالت کیوں کرتا ہوں؟ میری جماعت کا ایک ایک بچہ پاکستان کے کونے کونے میں ابو بکر و عمر کی شان کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر میرے پیغمبر کی محنت کے شاہکار ہیں. ابو بکر و عمر میرے رسول کی متاع حیات ہیں، اور سارے صحابہ کی جماعت میرے پیغمبر کی پونجی ہے، میرے نبی کی کمائی. اس کمائی کو جو برا کہے گا حقیقت میں وہ پیغمبر کو برا کہے گا، اور سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس کی کیا دلیل ہے کہ صحابہ کی برائی کرنا حقیقت میں نبی کی برائی کرنا ہے؟ یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے، میں نے نہیں کہا، پیغمبر نے کہا، صادق و مصدوق پیغمبر نے 14 صدیوں پہلے فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. کیوں ڈرنا؟ کیوں ڈرنا؟ وجہ بتائی ہے میرے رسول نے کہ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ کو سے محبت رکھی چونکہ اس کو میرے ساتھ محبت ہوگی اس لیے اس کو صحابہ سے محبت ہوگی. ومن ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا، فابی بغضی ابغضہم، چونکہ اس کا بغض میرے ساتھ ہوگا اس لیے وہ صحابہ سے بغض رکھے. تو صحابہ کرام سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صحابہ سے محبت حقیقت میں رسول اللہ سے محبت ہے، صحابہ سے بغض حقیقت میں پیغمبر سے بغض ہے. تو کوئی آدمی نبی سے بغض رکھ سکتا ہے اور نبی سے بغض رکھ کے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آواز. اور میرا تو عقیدہ ہے سپاہ صحابہ کے رضاکار کا کہ پیغمبر کے نالین مبارک کی کوئی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، اور نبی کے کپڑے کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، پیغمبر کے رومال کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، اور پیغمبر کے قدم مبارک جس پتھر پہ آئے اس پتھر کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے. علماء سے پوچھو بتائیں، پیغمبر کے نالین کی توہین کرنا کفر ہے تو جو آدمی 14 صدیوں سے نبی کے ساتھ روزے میں سوئے ہوئے ہیں ان کو کافر کہنا کیسے کفر نہیں؟ ان کو برا کہنا کیسے کفر نہیں؟ میرے بھائیو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس پہ غور کریں. سپاہ صحابہ کا شیعہ سے اختلاف ہے. کیوں اختلاف؟ کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں؟ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں؟ کوئی ہمارے پلاٹوں پہ انہوں نے قبضہ تو نہیں کر لیا؟ کوئی ہمارے مکانوں اور جائیداد پہ انہوں نے قبضہ تو نہیں کیا؟ کیا اختلاف ہے؟ رسول اللہ کے دین کی وجہ سے اختلاف ہے، نبی کی شریعت کی وجہ سے اختلاف ہے. کہ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھیں. خمینی کے پٹھار ہزار کو سنا کیا کرو، بات نہیں سمجھتے پہلے اس پہ غور کرو. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ خمینی کی، اپنی لکھی ہوئی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جو کتاب لے کر میں صدر پاکستان، اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے دروازے پر گیا، یہی کتاب لے کر میں نواز شریف کے دروازے پر گیا، ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس گیا کہ یہ خمینی کی کتاب کشف اسرار، اس کتاب میں رسول اللہ کے صحابہ کو کافر کہا گیا، آؤ ہمارا ساتھ دو، اس کتاب کو روکو. اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم ہی نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکواش آدمی کو خلیفہ بنا. میرے بھائیوں توجہ میری طرف سے، صحابہ کی عظمت حقیقت میں رسول اللہ کی عظمت ہے. صحابہ کو برا کہنا حقیقت میں پیغمبر کو برا کہنا ہے. کیوں؟ دیکھیں، جو تمہارا داماد ہے اس کو تم شریف کہتے ہو کہ میرا داماد بڑا شریف ہے، لیکن جو رسول اللہ کا داماد ہے وہ شریف ہوگا یا نہیں ہوگا؟
ہوگا.
اور پیغمبر ایک بیٹی نکاح میں دے وہ فوت ہو جائے تو نبی دوسری بیٹی دے وہ بھی فوت ہو جائے تو میرا رسول فرمائے میری 40 بیٹیاں ہوتی تو باری باری سب فوت ہوتی جاتی، اے عثمان میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا. اور وہ بیٹیوں کا نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا، وحی الہی سے ہوا، جبریل کے کہنے پہ ہوا. اور جس کے نکاح میں نبی کی بیٹیاں جائیں، خمینی کہتا ہے میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. جو عثمان غنی کو بدکماش کہتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اس کے دجل اور فریب میں کوئی شک ہے؟ اس کی ضلالت و غوایت میں کوئی شک ہے؟ یہ ہم نے کوئی غلط بات کہی؟ سچی بات کہی ہے یا نہیں؟ آپ کے دل میں سپاہ صحابہ کا موقف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ توجہ میری طرف کریں. اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پر خمینی نے کہا، 119 صفحے پر اتنا بڑا کفر بکا ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. کشف اسرار کتاب، اس شخصیت کو کافر کہہ دیا جس کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا. اس عمر کے بارے میں خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. شیعہ سے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں, لیکن مسلمانوں تم ہی بتاؤ, بریلویوں, دیوبندیوں, آل حدیثوں تم بتاؤ کہ رسول اللہ کے خلفاء کو جو آدمی صراحتاً کافر کہتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟
نہیں.
اس کی بدماشی میں کوئی شک ہے؟
نہیں.
اس کفر کو بند ہونا چاہیے یا جاری رہنا چاہیے؟ ہم یہ کتابیں لے کر نواز شریف کے دروازے پر گئے اور میں نے 165 کتابیں نواز شریف کے سامنے پیش کی جو 12 میں پیغمبر کے صحابہ کے خلاف اس ملک میں چھپی اور ایران نے چھپا کر بھیجی 165 کتابیں. تم بتاؤ کہ جب ان کتابوں کے خلاف سپاہی صحابہ احتجاج کرے اور جواب میں کوئی رسپانس نہ ملے, جواب میں اس کا کوئی مثبت بات نہ سامنے آئے اور یہ کتابیں چھپتی رہیں اور حکومت آگے سے کہے ہم ایران سے مجبور ہیں, ہم ایران سے تعلقات نہیں خراب کر سکتے, ایران کو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو پھر یاد رکھو میں نے وہی بات نواز شریف سے کہی تھی کہ تم اس کتاب کو روکنے کے بارے میں ایران سے مجبور ہو اور میں شیعہ کو کافر کہنے کے بارے میں گنبد خضرا سے مجبور ہوں. جو شخص میرے نبی کے صحابہ کو کافر کہے گا میں بستر عام اسے کافر کہوں گا. یہ میرا میری جماعت کے بچے بچے کا ایمان ہے. اس راستے میں میرا قائد حق نواز قبر میں اتر گیا, اسار القاسمی کی بیوی بیوہ ہو گئی, 85 نوجوان ذبح ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے ایمان کی چنگاری میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ بھی اس پر پکے مسلمانوں, جس ملک میں یہ کتابیں چھپیں اس ملک میں احتجاج ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کو کافر کہنا چاہیے یا مسلمان کہنا چاہیے؟ یہ کتاب ایک کراچی سے چھپی ہے, آپ دیکھیں اس پہ غور کریں. ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا ہو تو بتائیں. یہ کتاب ہے شیخ سقیفہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ شیخ سقیفہ. اس کتاب کے ٹائٹل پر نام لکھا ہے شیخ سقیفہ, نیچے لکھا ہے حضرت ابو بکر, اور حضرت ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہوا. علی اکبر شاہ نامی کراچی کا مصنف ہے اور اس نے یہ کتاب لکھی کہ ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو. تم بتاؤ مسلمانوں, تم فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس کو تیرے پیغمبر نے مصلی پہ کھڑا کیا, وہ صدیق اکبر جو آج بھی تیرے نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے, اور وہ ابو بکر اگر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ کہے کہ اللہ کے رسول, اے اللہ, اے میرے پیغمبر, پاکستان میں لوگ تیرا کلمہ پڑھتے تھے اور میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بناتے تھے, اور مولوی بولتے نہیں تھے, پیر بولتے نہیں تھے, بتا قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دے؟ ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. تیرے ایمان میں اور تیری تجارت میں اور تیرے پیسے میں تو کوئی فرق نہیں آیا. اور اس ملون نے صفحہ نمبر 12 پر لکھا کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان نبی آئے گا, اس کے پاس حکومت ہوگی, اور ابو بکر حکومت کے لالچ میں نبی سے چمٹ گیا. مکے میں بھی ساتھ رہا, مدینے میں بھی ساتھ رہا, جب نبی فوت ہوگا تو جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا تاکہ مجھے اقتدار ملے, مجھے پیسہ ملے. اس ملون سے کوئی آدمی پوچھے کہ صدیق اکبر نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا 40,000 درہم کا مالک تھا, لاکھوں درہم کا کپڑا موجود تھا, اور جب ابو بکر کا جنازہ اٹھا تو ٹاکیوں کا لباس تھا, ابو بکر نے کمایا کیا تھا؟ ابو بکر نے کمایا کیا تھا؟ ابو بکر نے دیا اور لیا کیا تھا؟ کیا مشکات شریف میں یہ روایت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو بکر, یہ جبرائیل امین آئے ہیں,
اور جبریل امین اللہ کی طرف سے تمہیں سلام لے کر آئے،
تیرے لیے سلام لے کر آئے.
صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر سلام کہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کر سلام کہا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ آج یہ ابو بکر صدیق کے جسم پر ٹاٹ کا لباس تھا، گھر میں تو کوئی سامان نہیں بچا تھا، ابو بکر جنگ تبوک میں سارا سامان فروخت کر چکے تھے اور کپڑا ایک اچھا ان کا پہنا ہوا تھا، رات ساری کروٹیں بدلتے رہے. تفسیر جمل میں ہے کہ ابو بکر صدیق جب کروٹیں بدلتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے سوئے نہیں؟ فرمایا عائشہ تیرے پیغمبر نے پانچ مرتبہ چندہ مانگا، اب تو ابو بکر کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں، میں اس لیے سوچتا تھا کہ یہ مہنگا کپڑا تم نے کیوں پہنا ہے، یہ تیرے عشق کے خلاف ہے. تو صبح کو صدیق اکبر اٹھے، مدینہ کے بازار میں جا کر یہ کپڑے بیچ دیے اور کپڑے بیچ کر وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا، اور جو کپڑوں کے پیسے بچے وہ پیسے بھی لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیے اور ٹاٹ کا ٹاکیوں والا لباس پہن کر بیٹھ گئے. اور اس حالت میں جبرائیل امین آئے اور آ کر ابو بکر کو اللہ کا سلام پہنچایا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر سے پوچھو، خدا پوچھتے ہیں کہ کیا اس ٹاٹ کے کپڑوں میں بھی صدیق خدا سے راضی ہے؟ اور جب
تیری صداقت کو،
میرے
اکبر کی صداقت کو.
تو صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ٹاکیوں کے اس لباس میں بھی تو خدا سے راضی ہے، تو صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی، رو کر فرمایا اللہ کے رسول یہ تو میرے کپڑے پہ ٹاکیاں لگی ہیں، میرے جسم کی چمڑی اتر جائے تب بھی صدیق خدا پہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ پہ بھی راضی
ہے.
مسلمانوں، اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد ہمیں چین کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے. یہ اکبر شاہ ملون ڈیڑھ ماہ پہلے کراچی میں قتل ہو چکا، ڈیڑھ ماہ پہلے کراچی میں، لیکن اس کی کتاب کو کسی نے ضبط نہیں کیا. جب تک یہ کتابیں ضبط نہیں ہوں گی، ان کے خلاف قانون نہیں بنے گا، اس وقت تک سپاہ صحابہ چوکوں میں چراہوں میں اس کفر کے خلاف احتجاج کرتی رہے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آباد سے
کرنا چاہیے.
آپ سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں، ساتھ دیں گے. اور آپ کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ چار پانچ روز پہلے، بلکہ 12 اپریل کو مولانا اعظم طارق صاحب نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کر دیا، اور آج سے 5 روز پہلے اس بل پر 75 ارکان اسمبلی نے دستخط کر دیے، اور کل شام کو وہ بل قومی اسمبلی میں پڑھ کر سنایا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو بحث ہوگی، اعتراض نہیں ہوگا تو کل ہی منظور ہو جائے گا. اور ناموس صحابہ کی جد و جہد، مجھے بتائیں کہ سپاہ صحابہ کا یہ موقف جو میں نے بیان کیا آپ کی سمجھ میں آیا؟ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ جو دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. میرے بھائیوں، یہ لاہور میں جو شادرہ کے مقام پر بم پھٹا، یہ شیعہ نے سپاہ صحابہ کی مسجد میں بم مارا. قصر فاروق اعظم کے سامنے وہ مسجد تھی، وہاں بم مارا. لیکن لاہور کا ڈپٹی کمشنر بیان دیتا ہے، ایس پی بیان دیتا ہے کہ یہ سپاہ صحابہ یا کسی کی مسجد نہیں تھی، بلکہ یہ بم مارنے والے بھی شیعہ نہیں تھے بلکہ راک ایجنٹ تھے. یہ بیان اس نے ایسے دیا جیسے اس ڈپٹی کمشنر یا ایس پی سے مشورہ کر کے انہوں نے بم مارا. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ افسوس ہے کہ جب سپاہ صحابہ کا کوئی آدمی شہید ہوتا ہے یا سپاہ صحابہ کے کسی مرکز میں بم مارا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ راک ایجنٹوں کی کاروائی ہے، تخریبی کاروائی. لیکن جب کوئی شیعہ مرتا ہے تو کہتے ہیں سپاہ صحابہ نے مارا ہے، وہاں کوئی راک ایجنٹوں کی بات نہیں. یہ ہمارے ساتھ کھلی زیادتی ہو رہی ہے. شاہدرہ میں شیعہ نے بم مارا کیونکہ
اس مسجد میں قصر فاروق اعظم کے تمام منتظمین جنہوں نے قصر فاروق اعظم کے لیے ہمیں جگہ دی, وہ ان کی مسجد ہے اور وہ منتظمین اسی مسجد میں نماز پڑھتے جہاں بم مارا گیا, ان کو شہید کرنے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے. لیکن انتظامیہ نے یہ کہہ کر جان چھڑانی چاہی ہے کہ جناب یہ تحریف کاری ہے, میں انتظامیہ کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ قاری سمیع اللہ کا کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا, اور قاری سمیع اللہ کے قاتلوں سے سپاہ صحابہ اب خود انتقام لے گی. لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
لینا چاہیے.
ہم مایوس ہو چکے ہیں, انتظامیہ کے وعدوں سے مایوس ہو چکے ہیں. میں 10 مرتبہ منظور وٹو کو کہہ چکا ہوں, اس کے منہ پہ کہہ چکا ہوں کہ تم نے قاری سمیع اللہ کے قاتل نہیں پکڑے, اس کا نتیجہ غلط ہوگا, پھر نہ ہمیں کہنا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کسی ایسے واقعہ میں انتظامیہ سے بھیک نہیں مانگے گی. اور ٹھہر جاؤ, ہم انتظامیہ سے بھیک نہیں مانگیں گے, انشاءاللہ نہیں مانگیں گے. اور اگر ہمارے اندر قوت ہوئی تو اپنے شہیدوں کا بدلہ خود لیں گے. ٹھیک ہے, لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کتنے واقعات ہو گئے, چبرجی گراؤنڈ سے لے کر مسجد احسان کے سارے ہاتھ سے لے کر وادت روڈ کے ملازم حسین کی شہادت سے لے کر اور جناب اور خرم شہزاد ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر یہ واقعہ قاری سمیع اللہ کا ہوا, اور اب جناب محمدی مسجد میں واقعہ ہوا, ایک ایک بچے کا انتقام سپاہی صحابہ لے گی
انشاءاللہ.
ہم تو اس لیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے تھے کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کی املاک ہماری ہے, اس کی سب چیزیں ہماری ہیں, لیکن ہماری ان باتوں کو, ہمارے ان مطالبات کو ہماری کمزوری کہا گیا, اور حکومت کے ساتھ جو ہم نے تعاون کیا ہے اس تعاون کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ جناب بٹو سے ہمارا تعاون ہے, ان کو پتا ہے یہ جلوس تو ہمارے خلاف نہیں نکالیں گے. لیکن یاد رکھو, تمہارے ساتھ تعاون سے زیادہ عزیز مجھے اپنے شہیدوں کا خون ہے. میں زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا, اور وہ وقت بھی جلدی آئے گا کہ جب ہم تم سے تعاون ختم کر دیں گے, اور میں میاں ریاض حشمت کو اور شیخ حاکم کو واپس بلا کر تمہارے مقابلے میں اسمبلی میں اپوزیشن میں کھڑا کر دوں گا, پھر میں دیکھوں گا کہ کس طرح تم ہمارے جائز مطالبات بھی نہیں مانتے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میری جماعت کے دونوں اراکین اسمبلی جن میں ایک وزیر اعلی کا مشیر ہے اور ایک پارلیمانی سیکرٹری ہے, میں نے انہیں کہہ دیا ہے تیار ہو جاؤ واپسی کا انتظام کرنے کے لیے. کیوں کہا کہ لاہور میں چیخ و پکار کے باوجود ہمارا کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا, اور بار بار یقین دہانیاں, بلکہ قاری سمیع اللہ کے قاتلوں میں ایک آدمی کا نام ہے میجر شاہ, ٹھوکر نیاز بیگ کا میجر شاہ, اس کے لڑکے مرمت شاہ کو ایس پی ماڈل ٹاؤن لگا دیا گیا, ہمارے قاتل کے لڑکے کو ایس پی لگا دیا گیا لاہور میں. یہ باتیں زیادہ دیر تک میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. ہم نے تم سے کچھ نہیں لینا, میں وٹو سے کہنا چاہتا ہوں, ہم نے تم سے پلاٹوں کی بھیک کبھی نہیں مانگی, ہم نے تم سے کوئی مفاد نہیں لیا. اگر ہم نے تم سے تعاون کیا تھا تو ان نوجوانوں کے لیے جو 3-3 سال سے جیلوں میں تھے, لیکن اس میں بھی تم پورے نہیں اترے ہو, ہمیں اس میں بھی کماف کو انصاف نہیں ملا ہے. اور ہم تم سے نہیں کہیں گے ہمارے قاتلوں کو پکڑو نہ پکڑو, اگر میرے اندر قوت اور جرت ہوئی تو میں اپنے جماعت کے ایک ایک بچے کا قاتل چوراہے میں لٹکا چھوڑوں گا انشاءاللہ, اور تاریخ بھی دیکھے گی اور دنیا بھی دیکھے گی. ٹھیک ہے, دیکھو انتظار کرو کیا ہوتا ہے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
ہونا چاہیے.
پاکستان سنیوں کا ملک ہے, یہ شیعہ کے باپ کی جگیر نہیں کہ یہاں شیعہ گنگناتے پھرے اور بموں کے دھماکے کرے اور قاری سمیع اللہ کو کھلے عام قتل کرے اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو. اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا. جاؤ جا کر میری یہ قسط منظور وٹو کو سنا دو کہ میں اپنے شہیدوں کے ایک ایک بچے کا بدلہ خود لوں گا, جب وقت آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیسے بدلہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا, بڑا وقت گزر گیا, بڑی یقین دہانیاں ہو گئی, بہت کچھ تم نے کر لیا,
ہم ڈرتے تھے کہ اس یہ ملک ہمارا ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو، تم سر پہ چڑھائے ہو، تم نے کوئی کارروائی ہمارے شہیدوں کے لیے نہیں کی۔ میرا موقف صحیح ہے یا غلط ہے؟ سترہ آدمی ہمارے شہید ہو چکے ہیں، سترہ لاہور لاہور میں، اور 150 نوجوان زخمی ہو چکا ہے، ایک قاتل نہیں پکڑا، ایک بتاؤ، ایک قاتل۔ مجھے اطلاع دیتے ہو کہ انڈیا کے ایجنٹ اور غیر ملکی راہ کے ایجنٹ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں؟ کوئی الو کا پٹھا راہ کا ایجنٹ میرے سامنے تو آئے، سامنے تو آ کر بات کرے، سامنے تو آ کر حملہ کرے، جو ہم سے ہوگا ہم کر گزریں گے۔ اور مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ جناب اگر میرے ساتھ کل کو ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو حکومت اس کے میرے قاتلوں کو بھی گرفتار کرتی ہے، لیکن جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے انشاءاللہ اپنے موقف کو، اپنی سچائی کو ملک کے ہر خطے اور کونے میں بیان کرتے رہیں۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج روزنامہ جنگ کے اخبار نے اداریہ لکھا ہے کہ ضیاء الرحمان فاروقی کو قتل کرنے کے لیے انڈیا کے ایجنٹ اور غیر ملکی پاکستان میں داخل ہو چکے، میرے حوالے سے لکھا۔ لیکن اس لکھنے سے کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ جب تم ایک ہونے والے واقعہ پر انتظامیہ کچھ نہیں کر سکے، قاری سمیع اللہ دن دہاڑے شہید ہو گیا، کیا تم نے کیا؟ میرے لیے کیا کرو گے؟ لیکن میں شیعوں کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ شیعوں، مولانا حق نواز چنگوی کو تم نے شہید کیا تھا اور اس کو 4 سال ہو گئے ہیں، آج ملک کا ہر چوک اور ہر بستی سے تمہارے کفر کا اعلان ہو رہا ہے، اور اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارے گھروں کی دیواریں بھی تمہیں کافر کہیں گی۔ میرے بھائیوں، ہم اس بارے میں کسی قسم کی مداہنت کا شکار نہیں ہیں، ہم اپنا موقف رکھتے ہیں اور اس موقع پر بہت پہاڑ سے وزنی دلائل رکھتے ہیں۔ ہم سے زیادتی ہوئی، ہمارے 17 آدمی ذبح کر دیے گئے ہیں اور کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا۔ لاؤ کسی فورم میں بات کرو، کسی جیوری میں بات کرو، 4 آدمیوں کے سامنے ہمارا موقف سنو، ہم نے کتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن تم نے ہماری باتوں پر غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی، ترخا دیا۔ تمہارے افسروں نے ہمیں، ہمارے ہر آدمی کو ترخایا، لیکن تمہیں پتا ہے اس کا کیا رزلٹ ہوگا، اس کے رزلٹ کو سوچو کیا ہوگا۔ اور میں شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے ہمارے علماء اور ہمارے آدمیوں کو ٹارگٹ بنایا، آج تک 4 سالوں میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم تمہارا مقابلہ اسلحہ سے کریں گے، کیوں نہیں سوچا؟ یہ ملک ہمارا ہے، اکثریت ہماری ہے، ہم اس ملک کی سڑکوں پہ لاشیں نہیں گرانا چاہتے، لیکن تم نے سمجھا یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم اس پر آ رہے ہو، لیکن وقت تمہیں بتائے گا کہ ہم کمزور ہیں یا اپنے شہیدوں کا انتقام لے سکتے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ سپاہ صحابہ کا پروگرام سمجھ میں آیا ہے؟ جن کو سمجھ میں آیا ہاتھ کھڑا کریں۔ سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ سپاہ صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے اور مثبت طریقے سے کام کرتے رہو گے؟ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم۔ اے اللہ بھائی، سوری، مولانا لطیف فرما سے دعا کریں، حضرت آئے آپ، مولانا محمد وعلیٰ سیدنا مولانا علیہ وسلم، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیٰ اجمعین۔